وسلم ان کو فرمایا کہ یہ امت مسلمہ کے لیے ایام وحدت اور ہفتہ وحدت ہے. قرآن فرماتا ہے کہ وحدت مقصد بعثت انبیاء ہے. ہمیں مقصد بعثت انبیاء کی طرف آنا ہے, مقصد نزول قرآن کی طرف آنا ہے, مقصد دین کی طرف آنا ہے. دین کا مقصد کیا ہے؟ دین آیا کیوں تھا؟ دین کس لیے آیا تھا؟ کیا چیز سنوارنے آیا تھا دین؟ دین ہماری کس شعبے اور کس خلا کو بھرنے کے لیے آیا تھا؟ دین کا کام فقط ہمیں ثواب پہنچا کر جنت پہنچانا نہیں تھا کہ ہم لڑیں تو بھی جنت میں جائیں گے, ہم بھیڑیں تو بھی جنت میں جائیں گے, ہم آپس میں متفرق ہو جائیں, منتشر ہو جائیں تو بھی جنت میں جائیں گے, یعنی ہر راستے سے ہم گھوم پھر کے جنت میں چلے جائیں گے ہم. نہ, جنت تو اس طرح سے اسلام آباد کی سڑکوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی یو ٹرن لے کر جنت میں جا پہنچیں گے. جنت ایک صراط مستقیم ہے, اس کے اپنے اصول ہیں, اس کے اپنے قاعدے ہیں, اس کے اپنے ضابطے ہیں, اس کے بعد وہاں پہنچیں گے. اور پھر جنت بھی مقصد انسان نہیں ہے, مقصد خلقت انسان نہیں ہے. جنت سے کہیں زیادہ بالاتر اور جنت سے ماورا ہے خلقت انسان کا مقصد, کہیں عظیم تر ہے جنت, جنت سے ماورا ہے. اس نقطے کو ہمیں سمجھنا ہے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ ایک نقطہ امت کے اتحاد کے لیے یہ بیان فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر دو چیزیں آ جائیں, اگر ایک کلمہ توحید پر کارباند ہو جائے مسلمان اور ایک توحید کلمہ اس کے اندر آ جائیں, یعنی لا الہ الا اللہ کو درست پڑھے سمجھے اور اس پر عمل کرے اور اس کو اپنے عمل میں لائے, لا الہ الا اللہ. اور اقبال بھی یہی فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں یہ لا سب سے مشکل ہے, یہ لا کہنا سب سے مشکل ہے, یعنی خدا کے علاوہ کسی کو خدا نہ ماننا, اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ ماننا, اللہ کے علاوہ کسی کو سپر پاور نہ ماننا, اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا. لا الہ الا اللہ یعنی کسی سے نہ ڈرنا, سوائے خدا کے کسی سے نہ ڈرنا. آج پوچھتے ہیں کہ پوری دنیا نے محاصرہ کیا ہوا ہے ایران کا اسی نیوکلیئر پاور کے سلسلے میں اور وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, پوری دنیا نے محاصرہ کیا ہوا ہے. نام نہاد مسلم حکمران بھی اس محاصرے میں شامل ہو گئے ہیں اسی دشمنان دین کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ چھوٹا سا پریزیڈنٹ یہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے. خوب, اس کے نہ ڈرنے کا راز کس چیز کے اندر ہے؟ اس کے نہ ڈرنے کا راز اسی لا الہ الا اللہ کے اندر موجود ہے. یہ جملہ جو میں نقل کر رہا ہوں ان دو بزرگواروں سے نقل کیا گیا ہے کہ امام بھی اس کو نقل فرمایا کرتے تھے کہ امت مسلمہ جس کو اتحاد اور وحدت کی طرف دعوت دی گئی ہے, بلایا گیا ہے, ہر چیز میں اختلاف یہ ان کا شیوا بن گیا ہے, ان کا رویہ بن گیا ہے. ہر چیز میں اختلاف کرنا عین دین و عین مذہب اور عین تقویٰ بن گیا ہے. تقرب خدا کے لیے ہر چیز میں اختلاف کرتے ہیں. اور صرف یہ جملہ ان سے منقول ہے کہ صرف ایک چیز میں ان کا اتفاق ہے اور وہ اختلاف میں اتفاق ہے, یعنی ہم نے مل کر نہیں بیٹھنا, اس چیز میں ان کا اتفاق ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز کے اندر اختلاف ہے. وہ چیزیں جن کے اندر اختلاف کی گنجائش بھی نہیں ہے ان میں بھی اختلاف ہے ان کے اندر. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اختلاف کا وہاں گنجائش ہوتی ہے, یعنی اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش موجود نہیں ہے. اگر میں آپ کے سامنے کہوں ابھی دن ہے تو اس کے اندر اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. قرآن نے ایک نمونہ پیش کیا ہے اس کا, بنی اسرائیل کا, کہ بنی اسرائیل وہ قوم تھے ان چیزوں میں بھی اعتراض شبہ اور اشکال نکال لیا کرتے تھے, ڈھونڈ لیا کرتے تھے, جس کے اندر گنجائش بھی نہیں ہوتی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ گائے ذبح کرو تم. خوب, یہ اتنا واضح روشن اور شفاف حکم تھا کہ اس کے اندر کوئی ابہام نہیں پایا جاتا, کوئی غبار نہیں پایا جاتا, کسی قسم کا اجمال اس کے اندر موجود نہیں ہے. لیکن اتنے سوال اٹھائے بنی اسرائیل نے گائے کے بارے میں ٹال مٹول کے ذریعے سے اور حجت بازی کرتے ہوئے, یہ بتاتے ہوئے کہ یہ مطیع قوم نہیں ہے, یہ فرمان بردار قوم نہیں ہے, نہ اپنے راہبر کی, نہ موسیٰ علیہ السلام کی, اور نہ اپنے پروردگار کی مطیع قوم ہے. زبان اور لہجہ اس کا گستاخانہ, جب بھی موسیٰ کو خطاب کرتے تھے تو یہ کہتے تھے یا موسیٰ ادعو لنا ربک, کبھی بھی بھول کے یہ نہیں کہا کہ ادعو لنا ربنا, ہمارے پروردگار سے کہو جا کر, ہمیشہ یہ کہتے تھے اپنے رب سے کہو جا کر. یہ گستاخ قوم, اس نے اتنے گائے کی ذبح کے متعلق سوال اٹھائے کہ اتنے اس سوال کے اندر گنجائش ہی نہیں تھی, لیکن انہوں نے نکال لیا یہ سوال, اس لیے کہ جب ذہن ٹوڑا ہو جائے, جب ذہن الٹا ہو جائے, جب کھوپڑی انسان کی منفی ہو جائے تو پھر ان چیزوں کے اندر بھی اختلاف نکال لیتا ہے جن کے اندر اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمین کو، صدر اسلام کے مسلمین کو یہ نعمت یاد دلائی، وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس دن کو جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، تم مخالف تھے ایک دوسرے کے، اور تم اس مخالفت کی وجہ سے ہلاکت کی کھائی کے دہانے تک جا پہنچے تھے۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، یہاں تک تم ہلاکت اور جھگڑے کی وجہ سے جا پہنچے تھے، اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت تمہیں عطا فرمائی۔ اور وہ نعمت کون سی تھی؟ الف بین قلوبکم، اپنی نعمت کے ذریعے خدا نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کی نعمت کے صدقے بھائی بھائی بن گئے۔ وہ نعمت عظمیٰ کون تھی جس کے صدقے میں اور جس کے طفیل اور برکت سے اوس و خزرج ایک ہو گئے اور مہاجر و انصار ایک ہو گئے؟ وہ نعمت عظمیٰ ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آج ہم بڑا ورد کرتے ہیں نعت کے ذریعے، شعر کے ذریعے، نظم کے ذریعے، نثر کے ذریعے کہ ہم پر کرم ہو۔ ایک نظر کرم ہم پہ بھی ڈالیے، اور کرنا بھی چاہیے یہ آرزو، ایک نظر کرم ہماری طرف ہو، ہمارے ملک کے اوپر ہو، ہماری قوم کے اوپر ہو، ہماری مملکت کے اوپر ہو، ہماری اس نسل کے اوپر ہو، ہمارے جوانوں کے اوپر ہو۔ ایک نظر کرم کی اشد ضرورت ہے۔ ایک نظر کرم سے اس پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں، لیکن وہ نظر کرم ہوگی کیسے، کب ہوگی؟ اس نظر کرم کی ایک شرط ہے عزیزو، اس نظر کرم کی ایک شرط ہے کہ نبی نے جب قدم کرم مدینہ کے اندر رکھا اور یثرب کو مدینہ بنا دیا، اس کی شرط یہ تھی کہ پہلے اوس و خزرج اپنی دیرینہ اور تاریخی دشمنیاں، جھگڑا اور تفرقہ ختم کر کے ایک ہو جائیں، انصار بن جائیں، انصار دین، انصار خدا، انصار رسول بن جائیں، اس کے بعد نبی کا قدم کرم اس سرزمین پہ پڑے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی سرزمین پر نظر کرم پیغمبر کی پڑے، اس نظر کرم کی شرط بھی یہی ہے کہ آپ کے اندر پہلے تفرقہ ختم ہو، آپ کے اندر پہلے جھگڑا ختم ہو، آپ کے اندر پہلے نزاع ختم ہو، اس کے بعد نظر کرم حضرت کی اس امت کے اوپر پڑ سکتی ہے۔ اور اس نظر کرم کے پڑنے کی شرط یہی اتحاد اور اتفاق ہے۔ ایسے ہی ہم کہتے رہے، ہزار سال بھی اگر کہتے رہے کہ قدم رنجا فرمائیں، نظر کرم ہم پر فرمائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے جھگڑے ختم کرو، پہلے آپس میں اخوان بنو، پہلے آپس میں بھائی بھائی بنو، پہلے آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگا لو، پہلے ایک دوسرے کے دلوں میں ایک اپنی جگہ بنا لو اور دوسروں کی جگہ اپنے دل میں بنا لو، پھر نظر کرم حضرت کے آپ پر ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایام میلاد پیغمبر اکرم ہفتہ وحدت ہے کہ یہی ذات مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو سکتی ہے، اور اسی ذات کے صدقے میں، اسی ذات کے طفیل مسلمان ایک ہو سکتے ہیں۔ اور پیغمبر بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعد تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، سکلین چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب خدا چھوڑ کر جا رہا ہوں اور عطرت اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور امت کو فرمایا کہ جب تک ان دو کو تھامے رکھو گے تم دنیا میں گمراہ نہیں ہوگے، آخرت میں ہلاک نہیں ہوگے، یہ تمہاری نجات کا سبب ہے، یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کے پاس بہت کم حصہ دین کا زندہ ہے اور اکثر دین فراموش شدہ ہے، اس سب کو احیاء کرنے کی ضرورت ہے۔ مجدد اسی لیے چاہیے ہوتا ہے، مجدد کا تصور موجود ہے سارے مذاہب کے اندر، البتہ اپنے اپنے انداز سے۔ مجدد کی ضرورت اسی وجہ سے پڑتی ہے کہ تدریجاً قوموں کے درمیان مختلف وجوہات سے، مختلف اسباب و عوامل کے نتیجے میں دین فراموش ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں لوگ اس دین کو، وہ بہت ساری چیزوں کے نیچے دب جاتا ہے، خرافات کے نیچے، بدعتوں کے نتیجے، افکار کے نتیجے، من گھڑت نظریات کے نتیجے میں، رسوم و رواج کے نتیجے میں، کلچر کے نتیجے میں، اور اس غبار کے نیچے اکثر دین دب جاتا ہے۔ پرانے راستے، آج کل کھدائیاں ہوتی ہیں اور اس کھدائی میں نئے شہر نکلتے ہیں، یعنی پرانے شہر نکلتے ہیں لیکن کئی ہزار سال پہلے جو دب گئے تھے۔ سندھ میں ہے نا ایسے مقامات، آثار قدیمہ جو دب گئے تھے خاک کے نیچے اور آج ان کو کھود کر نکالا گیا. ٹیکسلا میں بہت سارے ایسی آبادیاں تھیں جو کئی ہزار سال پہلے تھیں, بعد میں ان پر خاک پڑ گئی, دب گئے, اور آج کھدائی کر کے ان کو نیچے سے نکالا گیا ہے. یہ آثار قدیمہ ہیں, یعنی یہ دب گئے تھے زلزلوں کے نتیجے میں, سیلابوں کے نتیجے میں, بیماریوں کے نتیجے میں, طوفانوں کے نتیجے میں. یہ شہر تھے, یہاں بڑی بڑی آبادیاں تھیں, لوگ رہتے تھے ان کے اندر, قومیں اور قبیلے آباد تھے, لیکن یہ دب گئے. تو یہ نہ سمجھنا کہ صرف شہر دب جاتے ہیں, سوسائٹیاں دب جاتی ہیں, بلکہ مذاہب بھی دب جاتے ہیں, حق بھی دب جاتا ہے, دین بھی دب جاتا ہے, خدا کی تعلیمات بھی دب جاتی ہیں, لیکن نہ ریت کے نیچے بلکہ خرافات کے نیچے, نہ مٹی کے نیچے بلکہ انسانی ذہن کے من گھڑت خیالات کے نتیجے میں, کلچر کی رسومات کے نیچے, بہت ساری چیزوں کے نیچے مذاہب دب جاتے ہیں. اس لیے ظہور کی روایات میں ہے کہ جب حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف ظہور فرمائیں گے, سب سے پہلا جو طبقہ کھڑا ہوگا قیام کرے گا حضرت کے مقابلے میں, وہ سب سے پہلا متدین اور دیندار طبقہ ہوگا. اور کھڑے ہو کر جو اعتراض کرے گا وہ یہ کیا اعتراض کرے گا کہ آپ نیا دین لے کر آئے ہیں, چونکہ کھدائی کر کے نیچے سے جو حضرت دین نکالیں گے, دین قدیمی نہ دین جدید, انہیں دین جدید لگتا ہوگا, وہ ہوگا دین قدیم, لیکن دین قدیم چونکہ ان کے افکار کے نیچے دب چکا ہوگا, اور حضرت آ کر اس کو غبار کو ہٹائیں گے اور نیچے سے اصلی دین, ناب دین, رسالت کا دین, علوی دین, حسینی دین جب نکال کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو یہ کہیں گے یہ تو آپ نیا دین لے کر آئے ہیں, ان کو نیا نظر آئے گا. اس لیے کھدائی کی ضرورت ہے ہر صدی کے بعد, بلکہ اب تو صدی سے بھی پہلے, اس لیے کہ مجدد کا تصور ایک قرن کے بعد, ایک صدی کے بعد اس لیے ہوتا تھا کہ ایک صدی لگتی تھی دین کی اصلی شکل کو دب جانے میں. لیکن آج جب کہ دنیا ترقی کر چکی ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, سائنس کا زمانہ ہے, میڈیا کا زمانہ ہے, کمیونیکیشن کا زمانہ ہے, اور روابط اتنے کلوز ہو گئے ہیں, آج ہر 10 سال کے بعد کھدائی کی ضرورت ہے تاکہ نیا دین, اس دین کو نئے سرے سے تلاش کریں, جستجو کریں, جس کے اوپر بہت سارے غبار پڑ چکے ہیں, جس کے اوپر بہت ساری تہیں جم چکی ہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کارنامہ انجام دیا وہ یہی تھا کہ دبا ہوا دین, بہت ساری چیزوں کے نیچے دبا ہوا دین آ کر نکالا, کتابوں کے اندر دبا ہوا, لائبریریوں کے اندر دبا ہوا, ذہنیت کے اندر دبا ہوا, مفروضوں کے اندر دبا ہوا, اور رسومات کے اندر دبا ہوا دین, اس کو وہ غبار ہٹایا, اس کے اوپر پڑی ہوئی گرد و غبار ہٹائی, اور نیچے سے اصلی دین نکال کر لوگوں کو بتایا کہ دین ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خالص دین ہے, اصل دین ہے, وہ فراموش شدہ دین زندہ کیا, احیاء دین کیا, احیاء دین. ان فراموش شدہ امور میں سے ایک اہم ترین چیز جو دبی ہوئی تھی پہلے اور صدیوں سے اس کے لیے کوشش نہیں ہوئی تھی, بلکہ اس کے برعکس کوششیں ہو رہی تھیں, وہ وحدت کا مسئلہ تھا. امام نے آ کر امت مسلمہ کو متحد کیا, دعوت اتحاد دی, اور اس کو ضروری قرار دیا, اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو بصیرت عطا فرمائی اس عظیم انسان کو, الہی بصیرت, اس کے تحت جس خوبصورتی سے اور جس درایت سے, جس دین شناسی سے ہفتہ وحدت کا انتخاب کیا کہ کن دنوں کو وہ عنوان ہفتہ وحدت انتخاب کیا. ہم جو آپس میں 10 برے کے باغ ہو گئے اور دشمن نے کر دیا, اختلاف مذاہب کے اندر تھا لیکن دشمن نے آ کر, میں نے کل بھی ایک مجلس میں مثال دی تھی کہ اختلاف خشک لکڑیوں کی مانند ہے. یہ خشک لکڑیاں اگر ہفتہ پڑی رہیں کوئی حرج نہیں ہے, پڑی ہوئی خشک لکڑیاں ہیں, اگر مہینہ پڑی رہیں, سال پڑی رہیں, 2 سال پڑی رہیں, 200 سال پڑی رہیں, 2000 سال بھی پڑی رہیں خشک لکڑیاں, کوئی اتفاق رونما نہیں ہوتا, کوئی حادثہ پیدا نہیں ہوتا, لیکن ان خشک لکڑیوں کے اوپر اگر تیل چھڑک دیں اور ان خشک لکڑیوں کو اگر دیا سلائی جلا کے دکھا دیں تو انہی خشک لکڑیوں سے بہت بڑا شعلہ آگ کا لپکتا ہے. دشمن نے یہ کام کیا کہ اختلاف جو خشک لکڑی کی طرح تھا اس پر آ کر تیل بھی چھڑکا اور اس کو آگ بھی دکھائی, اور اس آگ لگانے سے بڑے شعلے نکلے, اور ان شعلوں میں آج مسلمان جل رہا ہے, ان شعلوں میں مسلمان جل رہا ہے. یعنی آج ایندھن بھی مسلمان ہے اور اس ایندھن میں جلنے والا بھی مسلمان ہے. یہ تفرقہ جو آج امت کے اندر پھیلا دیا گیا عزیزان گرامی, یہ ممنوع شجرا جو اولاد آدم کو کھلا دیا گیا اور خداوند نے فرمایا تھا لا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو سب مل کر, سب مل کر. یہ آیا فقط رسی تھمانے نہیں آئی, یہ آیا سب کو ملانے کے لیے آئی ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو. ورنہ ایک اپنی مسجد میں تھام لے, دوسرا اپنی مسجد میں تھام لے, میں اپنے گھر میں تھام لوں, آپ اپنے گھر میں تھام لیں, تو ہم نے اس آیہ پر عمل نہیں کیا. چونکہ یہ آیہ نہیں فرما رہی واعتصموا بحبل اللہ, بلکہ فرما رہی ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا, سب کے سب مل کر ید واحدہ بن کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, ولا تفرقوا, اور آپس میں تفرقہ مت کرنا. بلکہ قرآن نے تو یہاں تک بھی فرما دیا کہ ولا تکونوا کالذین تفرقوا, نہ تفرقہ کرو نہ ان لوگوں کے مشابہ بنو جو تفرقہ کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ اپنی شباہت بھی پیدا نہ کرو. عزیزان گرامی, آج ہمیں پاکستان بچانا ہے, آج ہمیں اپنی قوم بچانی ہے. یہ تفرقہ سب کو نابود کیے جا رہا ہے, سب کو کمزور کر دیا, ذلیل کر دیا اس تفرقے نے, ہمیں رسوا کر دیا پوری دنیا کے اندر. اور رسوائی کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈنمارک چھوٹا سا ملک ہے, پاکستان کے ایک ضلع کے برابر ہے, لیکن یہ مسلسل کئی سالوں سے مقدس ترین ہستی کی توہین کر رہا ہے, ایک ارب سے زیادہ مسلمانوں کے رسول کی توہین کر رہا ہے. اور باز نہیں آتا, ہر ہفتے اور ہر مہینے دوبارہ توہین آمیز خاکے پرنٹ کرتا ہے, چھاپتا ہے اور اس کو دنیا کے سامنے نشر کرتا ہے. ایک طرف 57-58 اسلامی ممالک ہیں, ان اسلامی ممالک میں پاکستان جیسی ایٹمی طاقت بھی موجود ہے, ان 58 ممالک میں عرب سٹیٹس جیسی تیل پیدا کرنے والی قوتیں بھی موجود ہیں, اور ان کے اندر انڈونیشیا جیسا پرجمعیت ملک بھی موجود ہے, اور ان کے اندر اتنی مسلمانوں کی طاقت اور فوجیں بھی موجود ہیں, وہ فوجیں جو آج نیٹو کے تحت دوسری دنیا پر چڑھائی کرنے کے لیے لے جاتے ہیں, لیکن نہ ان فوجوں سے ڈنمارک ڈرتا ہے, نہ اس ایٹم بم سے ڈنمارک ڈرتا ہے, نہ اس پٹرولیم کی طاقت سے ڈنمارک ڈرتا ہے, نہ مسلمانوں سے ڈرتا ہے, نہ مسلمانوں کی کسی طاقت سے ڈرتا ہے. کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے اسے پتا ہے کہ یہ ایک عرب فقط افراد ہیں, یہ ایک عرب امت نہیں ہے, ان کے اندر اتفاق نہیں ہے, ان کے اندر اتحاد نہیں ہے. یہ اگر 2 عرب اور 10 عرب بھی ہو جائیں ان کی کوئی طاقت نہیں ہے, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن اگر 10,000 بھی مل جائیں, 10,000 تو بہت بڑی تعداد ہے عزیزان, اگر 2,000 بھی مل جائیں, میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, میں وہ بات کر رہا ہوں جو ساری دنیا نے دیکھی ہے, اگر 2,000 بھی مسلمان مل جائیں تو ڈنمارک تو بہت چھوٹا ملک ہے, ڈنمارک کی پشت پر بیٹھے ہوئے شیطان بھی جھک جائیں گے, ان کی پیشانی بھی خاک میں رگڑ دی جائے گی. اور یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حزب اللہ کے 2,000 جوان آپس میں متفق ہوئے, آپس میں متحد ہوئے, اللہ پر بھروسہ کیا, اعتقاد اپنا توکل خدا پہ رکھا, اور اٹھ کر اس ملک کی پیشانی خاک میں رگڑ دی جو اہنی طاقت بنی ہوا تھا, جس نے سارے مسلمانوں کو 60 سال سے ذلیل کیا ہوا تھا. 2,000 جوان اگر اسرائیل کی ناک خاک میں رگڑ سکتے ہیں, تو 1 عرب مسلمان اگر جمع ہو جائیں, یہ امریکہ کی موجودگی کا آخری دن ہوگا اس زمین کے اوپر.